جتنے بھی وہ تم سے پہلے تھے ان تمام کے اوپر اس روزے کو اس نے واجب قرار دیا تھا. کوئی ایسی مصلحت, بار بار عرض کرتا ہوں, ایسی مصلحت روزے کے اندر ہے کہ جو دنیا کے تمام انسانوں کو حاصل کرنی, اور اگر اس مصلحت کو حاصل نہیں کر پائے تو ان کی شریعت مکمل نہیں ہو سکتی, ان کے کمال کو پروردگار عالم کی طرف سے ضمانت حاصل نہیں ہوگی. ان کا کمال اس وقت ہوگا جب وہ روزے کے اندر موجود حکمت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, روزے کے اندر موجود فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. اب یہ ہے کہ مسلمان کے پاس سب کچھ ہے, دین ہے, رہنما ہے, تعلیمات بھی ہیں, بس جو نہیں ہے وہ اس پر عمل ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود, تمام چیزوں کا علم ہونے کے باوجود, بہترین تعلیمات ہو جانے کے باوجود جب عمل کی بات آتی ہے تو پھر ظاہر سے زیادہ آگے معاملہ بڑھ نہیں پا رہا. ماہ مبارک رمضان شروع ہو گیا, مسجدوں کے اندر کچھ عرصے کے لیے رونق بڑھ جائے گی, لوگ زیادہ آئیں گے, زیادہ توجہ دی جائے گی, دین کے اوپر زیادہ عمل ہوگا, لیکن اس میں سے اصلی عمل وہ ہے جو رمضان کے بعد بھی باقی رہے گا. باقی تمام کا تمام تو سمجھ لیجئے کہ اگر اس تعبیر کو آپ تھوڑی سی سخت تعبیر کو تحمل فرمائیں, سب کا سب موسمی بن جائے گا. ایک خاص موسم ہے جس میں انجام پائے گا اور اس کے بعد 11 مہینے تک اس کی کوئی خبر نہیں ہو پائے گی. کل میں نے آپ کی خدمت میں روایت عرض کی تھی کہ ختمی مرتبت نے آخری زمانے کے حالات کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب یہ لوگ صرف ماہ رمضان میں عبادت کیا کریں گے. یعنی اس موسمی عبادت کو اس اعتبار سے اگر کوئی انجام دے کہ خدایا میں تو سارے سال قرآن کریم پڑھتا ہوں, ماہ رمضان میں زیادہ پڑھوں گا, یہ اچھی بات ہے. سارے سال تو پڑھتا تھا, ماہ مبارک میں زیادہ پڑھے, یہ اچھی بات ہے. سارے سال نماز تو پڑھتا تھا, ماہ مبارک میں زیادہ پڑھے گا, یہ اچھی بات ہے. سارے سال انسانوں کے کام آتا تھا, ماہ مبارک میں زیادہ کام آئے گا, یہ سب اچھا ہے. لیکن ایک آدمی کہے یہ وہ شارٹ کٹ ہے کہ اس ایک مہینے میں کر لو تو پھر 11 مہینے کا معاملہ حل ہے, نہیں, ایسی کوئی چیز اسلام میں نہیں ملے گی, ایسا کوئی کام نہیں ہو سکتا. 11 مہینے آپ رخ نہ کریں, ایک مہینے کے اندر جو کچھ کر لیں باقی سارے 11 کا معاملہ حل ہو گیا, ایسی کوئی چیز اسلام کے اندر موجود نہیں. یہ تو ایک معاملہ. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ آج شب اول رمضان ہے, کل ہم نے شب اول رمضان کی فضیلت کے اوپر چند جملات عرض کیے تھے. چاہوں گا کہ پھر ایک دعا کا تھوڑا سا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. آج بہت ساری چیزوں کا میں اور آپ ارادہ کریں گے. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے سال شروع ہو رہا ہے, لہذا ماہ مبارک رمضان کی دعاؤں میں بعض جگہیں آپ کو ایسا جملہ ملے گا کہ خدایا اگلے سال کو ایسا قرار دے دے. یہ اگلے سال کا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ چونکہ یہاں سے سال شروع ہو رہا ہے, اس لیے فرما رہے ہیں خدایا میرے اگلے سال کو اس طرح کا قرار دے دے. سال کے شروع میں انسان دعائیں کرتا. تو ابھی ماہ مبارک رمضان کی پہلی رات ہے, میں اور آپ بہت سارے ارادے کریں گے. لیکن سوال یہ ہے جتنے بھی ارادے شب اول میں کریں گے آخر تک باقی رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ یہ بھی ایک بڑا معاملہ ہے. آج رات میں آپ کے سامنے پتہ نہیں کیا کچھ بولوں, اس کے بعد کل جب رات آئے گی تو کہوں گا ابھی تو پہلی رات ہے, دیکھیے دن گزرا ہے, دوسری رات, تیسری رات, چوتھا دن, پانچواں دن, آخر میں یہ ہوگا کہ اب تو 10-12 ہی دن رہ گئے, اب کیا اس میں بہت زیادہ کرنے کی ضرورت. یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ ایک دعا ایسی ہے جس میں امام نے اس کی طرف بھی اشارہ فرمایا. میں چاہوں گا اس دعا کے چند جملات آپ کی خدمت میں عرض کروں. یہ دعا بھی ماہ مبارک کی شب اول کی دعاؤں کے اندر موجود ہے امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام سے. بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. کل میں نے آپ کی خدمت میں دو دعاؤں کے بارے میں عرض کیا تھا. ایک وہ دعا جو امام عالی مقام نے چاند کو دیکھ کر خطاب فرمائی تھی, آج کی رات کے لیے وہ دعا ہے, آج کی رات آپ وہ دعا پڑھ سکتے ہیں. ایک وہ دعا بتائی تھی جو قرآن کریم کے بارے میں, قرآن کریم کی تلاوت کے بارے میں امام علی مقام نے ارشاد فرمائی تھی, وہ دعا بھی آج کی رات کے لیے. اور ایک یہ دعا ہے کہ جو امام نے پورے ماہ رمضان کے بارے میں بیان فرمائی ہے. ذرا سا مجھے اس کے نشان لگانے میں غفلت ہو گئی اور اب مجھے اس کو ڈھونڈنا پڑے گا. یہ جملات یہاں پر موجود ہیں. شروع میں اس طرح سے ارشاد فرمایا, اللہم یا من یملک التدبیر وهو علی کل شیء قدیر, اے خدا کے جو تدبیر کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. یا من یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, یہ آیہ کریمہ ہے, اے وہ کہ جو آنکھوں کی خیانت اور دلوں میں چھپے ہوئے راز بھی جانتا ہے. اس جملے کی باریکی پہ کبھی غور کیجیے گا. یا من یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, اے وہ جو آنکھوں کی خیانت اور دل کے اندر چھپے ہوئے راز بھی جانتا ہے. تو کسی نے ایک دفعہ ہم سے کہا کہ یہ آیت اس کام کی ہے کہ اس کو تنہائی میں جہاں پر آپ بیٹھے ہوں وہاں پہ لکھ کے رکھ دیں, جہاں پہ آپ کی تنہائیاں ہوتی ہیں وہاں پر لکھ کے رکھ دیں تاکہ آپ کو احساس رہے کہ آپ تنہا نہیں ہیں, خدا ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے, تمام چیزوں کو جاننے والا ہے. وَهُوَ اللطیف تجن ضمیر وَهُوَ اللطیف الخبیر. اچھا اب اس میں شروع ہوتا ہے, اللهم اجعلنا ممن نوى فعمل, اے خدایا ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے جو نیت کرتے ہیں اور عمل بھی کر کے دکھاتے ہیں. اب امام نے کیوں یہ جملہ ارشاد فرمایا؟ چونکہ جانتے ہیں کہ شب اول رمضان ہے, اس میں بہت سارے لوگ نیت کریں گے لیکن عمل میں آتے آتے موفق نہیں ہو پائیں گے, کامیاب نہیں ہو پائیں گے. تو امام نے چاہا کہ اس کی سبب کو بیان کر دیں, اس کی وجہ بھی بیان کر دیں. اللہم اجعلنا ممن نوى فعمل, ان لوگوں میں سے قرار دے جو نیت کرتے ہیں, فعمل بس عمل کرتے ہیں. ولا تجعلنا ممن شقيا فكسل, میں نہیں کہہ رہا یہ کلی قانون ہے لیکن امام کا جملہ آپ کی خدمت میں اسی لیے پڑھ دیتا ہوں. ان لوگوں میں سے قرار نہ دے جن کے دل سخت ہو جاتے ہیں تو پھر وہ سست پڑ جاتے ہیں. اب آپ ماہ رمضان کے اندر ایک جملہ کثرت سے سنیں گے, سستی بہت آتی ہے. یہ امام کا جملہ ہے, امام نے فرمایا ولا تجعلنا ممن شقيا فكسل, یہ سستی بلا وجہ نہیں آتی ہے, یہ سستی کسی سبب سے شیطان طاری کر رہا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس سستی کا کوئی سبب نہیں ہے. ہاں بعض سستی تو اس وجہ سے آتی ہے, مثال کے طور پر آپ زیادہ جاگ لیے ہیں سست ہو جائیے, سستی آئے گی پھر. لیکن یہاں جو امام شاہ فرمایا اس جملے پہ توجہ فرمائی گا, ولا تجعلنا ممن شقيا فكسل, ان لوگوں میں سے قرار نہ دے جن کے دل سخت ہوتے ہیں, فکسل تو یہ سست پڑ جاتے ہیں. ولا ممن ہوا علی غیر عمل یتکل, اور نہ ان لوگوں میں سے قرار دے جو عمل تو نہیں کرتے لیکن اسی پر مطمئن رہتے ہیں. یہ ماہ رمضان میں آنے والے تین لوگوں کی کیفیت ہے. ایک تو وہ ہے جس نے نوا فعمل, جس نے نیت کی اور عمل کر دیا. دوسرا وہ ہے جس نے نیت تو کی لیکن نیت کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے گناہ انجام دیے جس سے اس کا دل سخت ہو گیا. جب دل سخت ہو گیا تو کسل, پھر وہ سست پڑ گیا, پھر اس نے عمل کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی. اور ان دو میں بدتر کون ہے؟ تیسرا بدترین گروہ یہ ہے جو کچھ نہیں کرتا پھر بھی مطمئن ہے کہ میں نے سب کچھ کیا ہے. فرمایا ان میں سے قرار نہ دیں. ولا ممن ہوا علی غیر عمل یتکل, نہ ان لوگوں میں سے جو بلا عمل پر اعتماد کیے بیٹھے ہیں, عمل پہ اعتماد نہیں کر رہے, کسی اور چیز پر اعتماد کیے بیٹھے ہیں. کس چیز پہ اعتماد کیے بیٹھے ہیں؟ مثال کے طور پر اپنی شہرت پہ اعتماد کیے بیٹھے ہیں. خود جانتا ہے میں عمل نہیں کر رہا, جو پتا میں عمل نہیں کر رہا, لیکن کس بات پہ مطمئن ہے؟ لوگ تو میری بہت تعریفیں کرتے ہیں, کہتے ہیں شاید. اب خود جانتا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے, خود جانتا ہے میں کھوکھلا آدمی ہوں, لیکن یہ دیکھتا ہے لوگ تعریفیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں پر ٹھیک ہے, اتنا مطلب اس کا مطلب یہ کہ معاملہ صحیح ہے. یہ جو کہہ رہا ہے معاملہ صحیح ہے, کیوں کہہ رہا ہے؟ لوگوں کی تعریف کی وجہ سے. کیا یہ عمل ہے؟ نہیں, لوگوں کی تعریف آپ کا عمل کہاں ہے؟ اس نے کس وجہ سے تعریف کی؟ خدا اس کو جزا دے گا یا سزا دے گا؟ لیکن میں نے تو عمل نہیں کیا. جب میں نے عمل نہیں کیا اور اپنے بے عملی کے اوپر میں نے اطمینان کر لیا, فرمایا ان میں سے مجھے قرار نہ دے. اس کے بعد فرمایا اللہم صح ابداننا من العلل, اے خدایا ہمارے بدن کو مریضی سے محفوظ کر دے, ایسا نہ ہو کہ خدا نہ کرے کوئی بیماری عارض ہو جائے اور پھر میں روزے بھی نہ رکھ پاؤں. یہ جملہ ہم نے بہت سنا ہے, ابھی تو سمجھ میں نہیں آ رہا, بعد میں سمجھ میں آئے گا. کہ ایک دفعہ آیت اللہ خمینی کا ایک واقعہ لکھا ہے, جب ہاسپٹل میں تھے, جب اس کے بعد پھر انتقال ہو گیا تھا, تو اس نے کسی آدمی نے بتایا, کہنے لگا وہ ہاسپٹل میں تھے تو یہ پہرا دے رہا تھا باہر, پاسدار میں سے تھا, سپاہ پاسدار میں سے باہر پہرا دے رہا تھا. تو کہتے ہیں اچانک اصلاً ایک رات میں نے سنا کہ ان کے رونے کی آواز آ رہی ہے, بہت زیادہ رونے کی آواز آ رہی ہے. تو کہنے لگا ان کے رونے کی آواز سن کر میں بھی رونے لگا, پتہ نہیں کیوں رو رہے ہیں. اس کے بعد جب وہ وضو کرنے کے لیے آئے تو اس آدمی کو روتا دیکھا, کہ یہ سمجھ گئے کہ یہ میرے رونے کی آواز سن کر رو رہا تھا. تو اس کو دیکھ کر امام نے کہا دیکھو بیٹا, جوانی میں عبادت کر لو, بڑھاپے میں جسم میں ہمت بھی نہیں رہتی, چاہتا بھی ہے انسان عبادت کرے تو نہیں کر پاتا, ابھی کر لو. میں بہت سنا ہے یہ کہ مثلا بعض بڑے بڑے عارف زاہد متقی پرہیزگار جب رات کو اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اٹھ نہیں پاتے, بدن میں ہمت نہیں, پھر روتے ہیں, کہتے ہیں خدایا اب جسم میں بھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ اٹھ کر تیری عبادت کر سکوں. مجھے ایک قیدی نے بتایا جو صدام کی جیل میں رہا تھا, کہنے لگا کہ یہاں پہ کتنی آزادی ہے, کہنے لگا ہمارے اس علاقے میں کتنی آزادی ہے, اس وقت جنگ کے علاقے سے تھوڑا فاصلے پر تھے, گولہ باری سب کچھ ہو رہی تھی وہاں پر, کہنے لگا یہاں بہت آزادی ہے. اب میں سوچا اس سے پوچھوں بھائی کس بات کی آزادی ہے, جنگ ہو رہی ہے, گولے برس رہے ہیں, مصیبت نہیں ہے؟ کہنے لگا دیکھو نماز شب کے لیے اٹھو کوئی نہیں مار رہا. اب کہنے جیل سوچو, نماز شب کے لیے اٹھتے تھے تو مارتے تھے, کہ تو اٹھتے کیوں؟ یہ ایک مسئلہ ہے. مثلا ہر چیز ایسا نہیں, مثلا جسم خراب ہو گیا, جسم میں کچھ ہوا ہے, اب کچھ نہیں ہوگا, نہیں, بہرحال اثر تو ہوگا, آپ کی عبادتوں میں بالآخر کوئی نہ کوئی کمی آ جائے گی. اللہم صح ابداننا من العلل, البتہ ظاہر بیمار کے اوپر سے روزہ اللہ نے اٹھا لیا, اللہ نے اس کو تخفیف دی ہے, تو اس میں کوئی خرابی نہیں کہ اگر کسی کے کوئی بیمار ہے تو روزہ نہ رکھے, لیکن بہرحال امام نے فرمایا خدایا ہمارے جسم کو بیماری سے بچا لیا. وعیننا علی ما افترضت علینا من العمل, اور ہماری مدد کر ان چیزوں کے انجام دینے میں جو تو نے ہم پر واجب قرار دی. حتی ینقضی عنا شہرک ہذا وقد ادینا مفروضک. اچھا اس کے بعد تھوڑا سا آگے جا کر ایک اور جملہ ہے, اس کو بھی ذرا غور فرمائیے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. دو جملے اور اس دعا کے پڑھوں گا, اس کے بعد پھر ہم تفسیر کی طرف جائیں گے. اللہم اعننا علی صیامہ, اے خدایا ہماری مدد کر اس مہینے کے روزے رکھنے میں. یہ جملہ بہت دعاؤں کے اندر آتا ہے, اللہم اعننا علی صیامہ وقیامہ, اے خدایا اس مہینے میں روزہ رکھنے میں ہماری مدد کر. اچھا یہ 12 گھنٹے بھوکا رہنے میں اتنی مدد کیوں مانگ رہے ہیں؟ اگر روزہ 12 گھنٹے بھوکا رہنا ہے تو بھوکا رہنے میں اتنی اللہ کی مدد کیوں مانگتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ روزہ صرف 12 گھنٹے بھوکا رہنا نہیں ہے, روزہ کوئی اتنا ٹف کام ہے کہ آئمہ اللہ سے کہہ رہے ہیں خدایا اس معاملے میں ہماری مدد کر دے. اللہم اعنا علی صیامہ ووفقنا لقیامہ, نماز کی اس میں ہمیں توفیق دے دے. اگلا جملہ دیکھیے گا, ونشطنا فیہ للصلاۃ, اور نماز کے لیے ہمارے دل میں خواہش اٹھا دے, نماز کے لیے ہمارے دل میں لذت اٹھا دے. ایک دفعہ نماز تو پڑھتے ہیں مزہ نہیں آتا, زور زبردستی کی نماز پڑھنی پڑتی ہے. چار رکعت نماز ایسا لگتا ہے جیسے سر پہ تلوار لٹکی ہوئی ہے اور کسی طرح چار رکعت نماز پڑھ لوں جان چھوڑاؤں اپنی. فرمایا خدا ایسا نہ ہو, نشط نہ فیہ للصلاۃ, نماز کے لیے ہماری نماز میں لذت بنا دے, نماز پڑھے مزہ آئے, بالکل ایسے جیسے کسی کو سونے کا مزہ آتا ہے, بالکل ایسے جیسے کسی کو نعوذ باللہ گناہ کر کے مزہ آتا ہے. نہیں, ہمارا مزہ تو نماز میں قرار دے دے, نماز پڑھیں مزہ آئے. اچھا, شروع میں جب انسان اپنے اوپر سختی کرتا ہے تو عبادتوں کا مزہ کم آتا ہے, لیکن اگر توجہ کے ساتھ پڑھتا رہے تو اتنا جڑ جائے گا کہ پھر ہل نہیں پائے گا. بہت سارے واقعات ہیں, کبھی عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. نشط نہ فیہ للصلاۃ, نماز کے لیے لذت قرار دے دے. ولا تحجبنا من القراءۃ, اور قراءت سے ہمیں محروم نہ کر. قراءت کی بھی توفیق چاہیے. کل ذکر ہوا ہے تفصیل سے کہ قراءت کا مطلب یہاں پر کیا ہے. قراءت وہ جس کے اندر فکر ہو, اور فکر وہ جس کے اندر عبرت ہو. تو قراءت کا مطلب صرف پڑھنا نہیں ہے, بلکہ قراءت کا مطلب عبرت حاصل کرنا ہے یہاں پر. ولا تحجبنا من القراءۃ وسحلنا فیہ وسحل لنا فیہ ایتاء الزکات, اور اے خدایا اس مہینے میں زکوٰۃ ادا کرنا ہمارے لیے آسان کر دے. وہ مال جو ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اس کو ہمارے لیے آسان کر دے. ایسا نہ ہو کہ ہم اس مال کو خرچ کرنے میں بھی کسی مشکل کا شکار ہو جائیں. بس یہ جملہ اور دیکھیے گا, اللہم لا تسلط علینا وصبا ولا تعبا ولا سقما ولا عطبا. اے خدایا ہم پر سختی نازل نہ کر, نہ تھکاوٹ نازل کر, نہ بیماری نازل کر, اور نہ دل کا کم ہو جانا, ڈپریس ہو جانا. فرمایا چار مشکلات تمہارے سامنے آئیں گی. جیسے ہی تم اللہ کی راہ میں عبادت کرنے کے لیے بڑھو گے, کیا کیا عبادتیں بتائیں, روزہ رکھو گے, نماز پڑھو گے, زکوٰۃ دو گے, لوگوں کے کام آؤ گے, جب یہ سارے کام کرنے لگو گے چار چیزیں تم پر طاری ہو جائیں گی. پہلی چیز کیا ہے, تم اسے سخت سمجھنے لگو گے, کہو کس سختی میں پھنس گیا میں. دوسری بات, تھکاوٹ کا احساس کرو گے, تعبن اپنے جسم کو, میں تھک گیا, بہت تھک گیا, اب بس تھوڑا سا کام کرنے کے بعد کہے گا میں اتنا تھکا ہوا مزید نہیں کر سکتا. تیسری چیز, سقمن بیماری کا شکار ہو جاؤ گے. شیطان کسی نہ کسی طریقے سے تھوڑی سی بے احتیاطی کروا کے کسی بیماری کے اندر مبتلا کروائے گا. آخری بات, عطبن ڈپریس ہو جاؤ گے, شیطان ڈپریشن لائے گا. کیا مطلب, یہ چار حالتیں آئیں گی. ابھی کیا ہوتا ہے اس ڈپریشن کی, میں ذرا سی کیفیت واضح کر دوں. ایک اللہ کا بندہ ہے, اللہ کے احکام کی اطاعت کرتا ہے, اللہ کے احکام کی اطاعت کرتا ہے, اسے ایک آدمی نظر آتا ہے جو اپنی زندگی میں عیاشیاں مچائے ہوئے, دیکھ کر ڈپریس ہو جاتا ہے, کہتا ہے یار یہ سب کچھ کر رہا ہے, ہم یہاں بلاخر ہر چیز سے اپنے آپ کو محروم کیے بیٹھے. امام فرما رہے ہیں یہ چار مشکلات تمہارے سامنے شیطان لے کر آئے گا, اس میں خدا کی پناہ مانگو کہ کہیں ایسا نہ ہو تم ان چار مشکلات کا شکار ہو جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے رمضان واقعا مشکل ٹائم ہے, یہ سب کا سب ہوگا, سختی بھی احساس کرو گے, تھکاوٹ بھی احساس کرو گے, بیماری بھی آ سکتی ہے, اور تم ڈپریس بھی ہو سکتے ہو, لیکن ان تمام کے لیے اللہ کی مدد مانگو. اور آج کی رات مدد مانگنے کی رات ہے, کہ آج کی رات میں اور آپ پروردگار عالم کے حضور مدد مانگنے کہ خدایا یہ جو 30 دن سامنے آ رہے ہیں اس 30 دن کے لیے ہمیں ہمت دے دے, ہمیں توفیق دے, ہمارے بدن کو سالم کر دے, ہماری فکر کو جوان کر دے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اچھا, ابھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایک دعا کے 4-5 جملات لیے اور اس کے اوپر تھوڑی دیر بات کی. اب آپ اس کو بغیر ترجمہ کے پڑھتے تو ان میں سے کوئی ایک چیز بھی حاصل ہوتی, یا ترجمہ پڑھتے اور رک کر نہ پڑھتے ان میں سے کوئی ایک چیز بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آنی تھی. اب ذرا سوچئے نہیں معلوم کتنی دعاؤں میں کتنے ذخیرے ہیں جس کو ہم اور آپ یوں ہی نکل گئے سمجھ ہی نہیں سکتے. ابو حمزہ شمالی بہت بڑا ذخیرہ ہے دعائے ابو حمزہ شمالی, پتہ نہیں کیا کچھ ہے اس کے اندر. آدمی رک رک کر پڑھے اور مطالعہ کرے باقاعدہ تو آپ اس کے اندر نہیں معلوم کتنی چیزوں کو پائیں گے. لیکن اس طرح رک رک کر سوچ سوچ کر, اگر چار لفظ لکھے ہیں تو امام نے چار لفظ عربی زیادہ جاننے کی وجہ سے نہیں لکھے ہیں کہ عربی کی وکیبلری ان کی اسٹرانگ تھی لہذا چار لفظ لکھے, ورنہ تین لکھ دیتے. چار لکھے کسی وجہ سے چار لکھے, تو مجھے اور آپ کو وہ وجہ نکالنی ہوگی کہ امام علی مقام نے جملہ کیوں ارشاد فرمایا. اب آئیے سورہ فاطر, یہ سورہ مبارکہ 35ویں سورہ ہے قرآن کریم کے اندر, اور سورہ یاسین سے پہلے والی سورہ قرار پاتی ہے. سورہ یاسین سے ایک پہلے, اس سے پہلے سورہ سبا, سورہ سبا, سورہ فاطر, سورہ یاسین. سورہ فاطر اور سبا 34ویں اور 35ویں دونوں الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں, دونوں الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں. ان کی فضیلتوں میں بہت ساری روایتیں موجود ہیں, ایک دو کو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. سورہ فاطر 22ویں پارے کے اندر ہے, سورہ فاطر 22ویں پارے کے اندر ہے. میں نے عرض کیا سورہ یاسین سے ایک پہلے ہے سورہ یاسین 36ویں. اس سورہ کا نام فاطر کیوں پڑا؟ پہلی آیت میں لفظ استعمال ہوا ہے الحمدللہ ہی فاطر السماوات والارض, اس وجہ سے اس کا نام سورہ فاطر پڑا. فاطر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فاطر فطر, فطر کا مطلب ہوتا ہے کسی تاریکی میں چھوٹی سی روشنائی اگر نکلے اور وہ بڑھتی چلی جائے تو ہم کہتے ہیں تاریکی کو چیر دیا روشنائی نے, اس کو ہم کہتے ہیں فطرہ. کسی چیز کو شگاف ڈال کر بہت عظمت پہ آ جانا اس کو ہم کہتے ہیں فطرہ. پروردگار عالم نے اپنے لیے کہا میں فاطر ہوں. کس چیز کا فاطر ہے؟ یہاں پر لکھا ہے سماوات والارض, زمین و آسمان کا فاطر خدا ہے, زمین و آسمان کا فاطر خدا ہے. اب ہر چیز میں کا جو یہ فاطر ہونے کا عمل ہے, تاریکی کو ختم کر کے نورانیت لانے والا یہ خدا ہے, عدم کو ختم کر کے وجود لانے والا یہ خدا ہے, گمراہی کو ختم کر کے ہدایت لانے والا یہ خدا ہے. اسی طریقے سے ہر معاملے کے اندر فاطر السماوات والارض, زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے سب کا فاطر خداوند متعال ہے, سب کا فاطر خداوند متعال. اپنی اس کیفیت کو خداوند متعال نے اپنی حمد کا سبب قرار دیا, کہا میری تعریف کرو کیونکہ میں فاطر ہوں, میں ان تمام چیزوں کو اس طرح سے خلق کرنے والا ہوں. تو میں آئے کریمہ آپ کے سامنے دو تین آئے کریمہ عرض کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ فاطر السماوات والارض جائل الملائکت رسلا اولی اجنحت مثنا وثلاثا وربع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. اب جب بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں ایک بڑا مسئلہ آتا ہے مجھے کہ پاکستانی عربی پڑھنی ہے یا عربی پڑھنی ہے, ان دونوں میں بہت فرق ہے. ایک پاکستانی عربی ہے وہ ہے الحمدللہ, یہ پاکستانی عربی. ایک عربی ہے وہ ہے الحمدللہ, یہ اصلی عربی ہے. اب اگر وہ اصلی عربی پڑھنے لگو تو لوگ یوں یوں دیکھنے لگتے ہیں کہ بھائی یہ کیا پڑھ رہے ہیں, یہ پاکستان میں تو ایسے نہیں پڑھا جاتا. پاکستان میں ہم عربی کو بھی اردو میں پڑھتے ہیں, تو پہلے اس کا اردو بناتے ہیں کہ بھائی اس کا اردو کیا بنے گا, پھر اس کے بعد اس کو پڑھ دیتے ہیں. تو پاکستانی اردو میں کیا بنے گا؟ الحمدللہ فاطر السماوات والارض. اور عربی میں کیا بنے گا؟ الحمدللہ فاطر السماوات والارض. یہ فرق ہے. اب اس کو سیکھنے کے لیے آپ کو علم تجوید کی طرف جانا ہوتا ہے. تجوید کا علم ہے وہ اسی کام کے لیے ہوتا ہے کہ آپ کو یہ بتائے کہ قرآن کریم کا صحیح تلفظ کیا ہے, کس لفظ کو کس طریقے سے ادا ہونا ہے, اور اس کی باریکیاں ہیں. پھر تو کبھی میری زبان پہ پاکستانی عربی آ جاتی ہے جب میں سن دیکھتا ہوں بھائی پاکستانی عربی پڑھوں تاکہ لوگ زیادہ مانوس رہیں, ایسا نہ ہو کہ فاصلہ سمجھنے لگے کہ پتہ نہیں یہ کہیں اور کی چیز پڑھ رہے. اور کبھی میں کوشش کرتا ہوں کہ نہیں اصلی والا بھی بہرحال پڑھ دوں تاکہ لوگوں کے ذہن میں رہے کہ بھائی یہ پاکستانی ہے, اصلی بھی ہے جو سیکھنا ہے. وہ اصلی سیکھنا وہ ظاہر ہے بہت اچھا ہے, اس کو اس طرح سے ہونا چاہیے. بہرحال پہلی آئے کریمہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی, یزید و فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. حمد و ثنا اس خدا کے لیے مخصوص ہے جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے. ترجمہ کرنے والے لوگ بعض اوقات اتنا زیادہ ترجمے کو دقت کے ساتھ نہیں کرتے. مثلا عربی میں لکھا ہے سماوات, سماوات آسمان نہیں ہے, آسمانوں ہیں, لیکن ترجمہ کرنے والے نے آسمان لکھ دیا. اسی طریقے سے عربی میں لکھا ہے فاطر, چیرنے والا, ترجمہ کرنے والے لکھ دیا خالق, پیدا کرنے والا. تو وہ جو عربی کی نزاکت ہے, عربی کا جو ایک خاص ڈیپتھ ہے, وہ ٹرانسلیشن کے اندر جو ہے وہ کنوے نہیں ہوتی. اچھا ٹرانسلیٹر وہ ہے جو کہیں نہ کہیں اپنے پڑھنے والوں کو سمجھا دے کہ بھائی یہاں پر ایک نزاکت تھی, اردو کا لفظ مجھے مل نہیں پایا تو میں نے اس خاطر بہرحال تھوڑا بہت ادھر ادھر کر دیا, لیکن اصلی معنی سمجھنے کی کوشش کرو. اچھا یہ بھی ایک خوبی ہے کہ آسمانوں آیا ہے اور زمین کے لیے زمینوں نہیں آیا, زمین کے لیے ایک زمین آیا. اس میں بھی کوئی نقطہ ہوگا, اس میں بھی نقطہ ہوگا کہ کیوں خدا نے کہا میں آسمانوں کا چیرنے والا اور زمین کا چیرنے والا ہوں, زمینوں کا چیرنے والا کیوں نہیں کہا. یہ بھی اس میں بھی نقطہ. بہر ترجمے میں ظاہر ہے پھر یہ سب چیزیں نہیں آتی. ترجمہ یہ ہے حمد و ثنا مخصوص اس خدا کے لیے جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے. تو نہ فاطر رہا, نہ سماوات رہا, آسمان و زمین ہو گیا. وہی خدا کہ جس نے فرشتوں کو رسول قرار دیا کہ جو دو دو, تین تین اور چار چار پروں والے ہیں. وہ فرمائے گا اللہ نے فرشتوں کو رسول بنایا ہے جو دو دو, تین تین اور چار چار پروں والے ہیں. وہ جتنا چاہتا ہے اپنی خلق میں اضافہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. سب جب ہم نے سوچا سورہ فاطر پڑھیں گے تو میں نے کہا اس پہلی آیت کا کیا ہوگا جس میں فرشتوں کو رسول بتانا پڑے گا اور ان فرشتوں کے دو دو, تین تین, چار چار پر بھی دکھانے پڑیں گے. اس کے بعد معاملہ نپٹے گا کہاں پر. تو اب ہم فرشتوں کے بارے میں پہلے تھوڑا سا سوچنے کی کوشش کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صاحب مسئلہ اس طرح سے ہے کہ ہر قوم کی ایک خاص عادت ہوتی ہے لوکلائز کرنا, باہر کی جو چیز آتی ہے اس کو لوکل بنانا. ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہم نے عربی کو لوکل بنایا, پہلے عربی کو اردو بنایا پھر عربی پڑھتے ہیں. اسلام کے بہت سارے مفاہیم کے ساتھ ہم نے یہی کیا. اسلام نے کچھ چیزیں ہمیں سمجھانے کی کوشش کی, ان چیزوں کو سمجھانے کے لیے کچھ تشبیہات دی گئیں, ان تشبیہات کو ہم نے اپنے دماغ کے حساب سے اپنے مفہوم میں فٹ کر لیا. فرشتوں کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے. کہاں سے شروع کروں میں آپ کی خدمت میں؟ کرسی سے شروع کرتے ہیں. وسع کرسیہ السماوات والارض, اس کی کرسی زمین اور آسمانوں سے وسیع ہے. زمین آسمانوں اور زمین سے اس کی کرسی وسیع ہے. اب سوال یہ ہے کرسی کیا ہے؟ عرش, واستوى على العرش, اور وہ عرش پر قائم ہو گیا. کرسی اور عرش میں فرق کیا ہے؟ پہلے مادی دنیا میں دیکھ لیتے ہیں. عرش ہم کہتے ہیں ذرا چھوٹے پائے کا سجا ہوا تخت, صحیح ہے؟ بہت بہت ہی زیادہ لاجیکل ڈیفینیشن نہیں ہو پائے گی, لیکن بہرحال میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو حتی الامکان نزدیک کر لوں. ایک تخت ہے سجا ہوا, ہو پائے ذرا سے چھوٹے ہوں, اس کو ہم کہتے ہیں عرش. اس پہ بادشاہ لوگ بیٹھا کرتے تھے. یہ اللہ نے کہا واستوى على العرش, عرش پر قائم ہوا. اچھا ایک اس کے پاس عرش ہے اور ایک کرسی بھی ہے. کرسی اور عرش میں کیا فرق ہے؟ دنیا میں تخت میں جو میں نے کہا عرش, اس میں اور کرسی میں کیا فرق ہے؟ تو بھائی تخت جو ہوتا ہے وہ ذرا پھیلا ہوا ہوتا ہے, بڑا سا ہوتا ہے. کرسی اس کے مقابلے میں سائز میں ذرا سی کم ہوتی ہے. تخت کے پائے ذرا سے چھوٹے ہوتے ہیں, کرسی کے پائے ذرا سے بڑے ہوتے ہیں. تخت میں دستہ وغیرہ نہیں ہوتا, سپورٹ نہیں ہوتی. کرسی میں سپورٹ ہو سکتی ہے, اس کے بغیر بھی چلتی ہے. سوال یہ ہے یہ خدا کے پاس صد نعوذ باللہ فرنیچر کی دکان, تخت ہے, کرسی ہے, آیا یہ ہے خدا؟ آیا واقعی یہ سوچ سکتے ہیں یہ خدا ہے کہ بھائی عرش کرسی؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. عرش تو یہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ اگر یہ ہو تو یہ تو خدا محدود ہو جائے گا. خدا لامحدود کہاں رہا؟ پھر جو کرسی پر ٹک جائے وہ تو محدود ہو گیا, جو عرش پر ٹھہر جائے وہ تو محدود ہو گیا. جب خدا محدود ہو گیا تو پھر وہ کہاں کا کمال مطلق ہوا, کہاں کا واجب الوجود ہوا, کہاں اس کے اوپر سلسلہ علت جا کر ٹھہر جائے, یہ سب کہاں خدا کے لیے رہا. تو جیسے ہی اس مشکل میں پھنستے ہیں کہ بھائی اگر عرش کو اس کے ظاہری معنی میں لے لیے تو خدا خدا نہیں رہے گا, کرسی کو اس کے ظاہری معنی میں لے لیے تو خدا خدا نہیں رہے گا, تو ہم فوراً ایک بات سمجھ جاتے ہیں کہ معاملہ کچھ اور ہے. یہ صرف دکھانے کے لیے, سمجھانے کے لیے, چونکہ میں اور آپ کرسی اور عرش کو جانتے ہیں, جاننے کی خاطر خدا نے یہ دے دیا. اچھا خدا نے اس کو انڈرسٹوڈ لیا قرآن کریم میں کہ اتنے تو میرے پڑھنے والے بے وقوف نہیں ہیں کہ وہ یہ نہ سمجھ پائیں کہ میرے پاس مثلا عرش تمہارا والا نہیں ہے, عرش کا مطلب کچھ اور ہے, کرسی تمہاری والی نہیں ہے. مثلا اس نے لکھا ید اللہ فوق ایدین, اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے, تو اس نے کہا کہ اتنے تو ان کو عقل ہے کہ یہ ہاتھ کا مطلب ہاتھ نہیں لیں گے. وجہ اللہ, اللہ کا چہرہ, اس کا مطلب اللہ کا چہرہ لے لیں. یہ وہ تمام اسلامی مفاہیم ہیں جن کے بارے میں انڈرسٹوڈ یہ ہے کہ اگر ان کو اصلی میننگ میں لے لیے, جو عربی وکیبلری ہے اس میں لے لیے, تو پھر خدا کے ساتھ نہیں چل سکتے. اب ایک قانون بناتے ہیں, وہ یہ کہ قرآن کریم کا وہ لفظ جو ایسا ہو کہ اگر عربی میننگ میں لے لیں تو خدا کا تصور ہی غلط ہو جائے گا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب کچھ اور ہے. عرش وہ نہیں ہے جو میں سمجھا, کرسی وہ نہیں ہے جو میں سمجھا. اس اچھا یہ کیا بالکل ہی کچھ اور ہوگا بے مناسبت؟ نہیں, بے مناسبت بھی نہیں ہوگا, کچھ رابطہ ضرور ہوگا. مثلا اگر اس نے کرسی کہا تو کرسی کے دنیا کے مطلب سے کچھ نہ کچھ رابطہ جڑے گا. بات تھوڑی سی ٹیکنیکل ہو گئی, اور جیسی بات ہمارے یہاں کوئی ٹیکنیکل ہونا شروع ہوتی ہے لوگوں کی پریشانی بڑھ جاتی ہے. آپ پریشانی نہ بڑھائیے, اپنی توجہ کو ذرا یہیں پہ رکھیے گا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار یہ ہے, جیسے کوئی لفظ ایسا نظر آیا جس کے مطلب ہم خدا سے نہیں لگا سکتے, خدا کا تصور غلط ہو جائے گا, تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی مناسبت ہے لیکن مفہوم یہ نہیں ہے جو عربی کہتی ہے. اب کرسی میں مناسبت کیا ہو سکتی ہے؟ کرسی کو ہم اقتدار کی علامت سمجھتے ہیں, شاید مناسبت یہ ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض, اس کی کرسی زمین اور آسمان پر چھائی ہوئی ہے, یعنی اس کا اقتدار, اس کا کنٹرول زمین اور آسمان کے اوپر چھایا ہوا. ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے. کیا مطلب؟ یعنی اللہ کی طاقت انہیں مدد کر رہی ہے. اس طرح سے ہم مطلب لیتے ہیں, عرش پر جب بیٹھا ہوا ہے یعنی خدا نے متعال کی حاکمیت کو کوئی چیلنج کرنے والا نہیں. اب آئیے فرشتوں پہ. فرشتوں کو ہم نے کیا سمجھا؟ فرشتے غیب کے علوم میں سے, غیب کے ایمان لانے والوں میں سے ایک مورد ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم دیکھ کر ایمان لاتے ہیں. اللہ کے نبی تشریف لائے, لوگوں نے دیکھا, ایمان لیا. قرآن کریم, قرآن کریم پر ایمان لانے کے لیے غیب پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے. قرآن کریم ہاتھ میں ہے, نظر آ رہا ہے, پڑھنے کے قابل ہے, پڑھ کر اس کے معجزے کو دیکھ کر میں اور آپ ایمان لاتے ہیں. لیکن کوئی کہے قیامت پر ایمان کیسا ہے؟ دیکھ کر عقل سے لائے؟ کہتے ہیں نہیں, دیکھ کر عقل کیوں لائے, یہ علم غیب ہے, غیب پر ایمان لائے ہم. غائب تھا, نظر نہیں آ رہا تھا. فرشتے آئے, فرشتے نظر آ رہے ہیں, نظر تو نہیں آ رہا. ایمان کیوں لائے؟ غیب پر ایمان لائے, اللہ کے کہنے کی وجہ سے غیب پر ایمان لائے. ایک ہم کہتے ہیں یومین بالغیب, غیب پر ایمان رکھتے ہیں, یہ وہ غیب ہے. اب فرشتے نظر تو نہیں آ رہے لیکن ہم اور آپ ایمان لاتے ہیں, اور فرشتوں پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ قرار پاتا ہے. یعنی کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا میں مسلمان پر ایمان نہیں رکھتا, نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. فرشتوں پر ایمان لانا پڑے گا. قرآن تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے جبرائیل پر ایمان لائے بغیر نہیں قبول نہیں, حضرت جبرائیل پر ایمان لانا ضروری. فرشتوں پر ایمان لانا, فرشتوں کی ماہیت کیا ہے, فرشتوں کی حقیقت کیا ہے, یہ شاید ہم نہیں سمجھ پائیں گے کہ کوئی یہ کہے بالکل صحیح سمجھ گئے فرشتے اصل میں کیا ہیں. لیکن کچھ نہ کچھ اشارے ہمارے پاس موجود ہیں. یہ دیکھیں فرشتے کام کیا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کون کون سے کام دیے ہیں تو کچھ سمجھ میں آئے گا کہ فرشتے کیا چیز ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. قرآن کریم میں کہیں پر لکھا ہے فرشتے بارش کرتے ہیں. قرآن کریم میں کہیں پر لکھا ہے فرشتے روح قبض کرتے ہیں. کہیں پر لکھا ہے فرشتے عذاب کریں گے. کہیں پہ لکھا ہے فرشتے جنت میں ہوں گے. کہیں پر لکھا ہے فرشتے لوگوں کو روزی منگائیں گے. کہیں پہ لکھا ہے فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے. فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے. نہج البلاغہ میں خطبہ ہے, بلکہ کم سے کم تین خطبے ایسے ہیں جس میں فرشتوں کی توصیف کی گئی ہے. ایک تو پہلے ہی خطبے کے اندر, دوسرا خطبہ نمبر 89 اس کے اندر بہت تفصیل سے بتایا. 107 کے اندر بھی, یہ 107 کے اندر بھی, یہ تینوں میں نے جو خطبے بتائے مفتی جعفر حسین صاحب کی جو نہج البلاغہ کا ترجمہ تشریح ہے اس کی ترتیب کے بتائے. دوسری تشریحوں میں ترتیب کچھ اور ہو جائے گی. اس میں بھی فرشتوں کے بارے میں لکھے, اس میں مولا نے فرشتوں کے بارے میں کچھ جملے ایسے ارشاد فرمائے ہیں جو بڑے عجیب ہیں, کسی اور کتاب سے نہیں نہج البلاغہ سے. فرمایا کچھ فرشتے اللہ کے ایسے ہیں جن کے پاؤں زمین میں ثابت ہیں اور گردنیں ساتویں آسمان سے اوپر چل رہی ہیں. گردنیں ساتویں آسمان سے اوپر. فرمایا کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کو خدا نے عرش کو اٹھانے کی مناسبت سے بنایا ہے. کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بھئی یہ کیسا فرشتہ ہو گیا, پاؤں زمین میں دبے ہوئے ہیں اور سر اس کا ساتویں آسمان سے جا رہا ہے. یہ اتنا بڑا فرشتہ ہے. مثلاً بعض فرشتوں کے لیے لکھا ہے کہ اس کے ایک کان سے دوسرے کان تک فاصلہ 90 سال پرندہ پر مارے, اتنا ہے. یہ کیا تصور ہوا. اچھا اب ایک اور مسئلہ بھی ہے. قرآن کریم نے فرمایا ہم نے فرشتے خلق کیے ہیں 2 پر والے, 3 پر والے, 4 پر والے. اب ذرا ایک بات سوچیے گا, پر کا کام کیا ہوتا ہے. ابھی ہم کرسی اور عرش پہ اسی لیے گئے تھے تاکہ معاملہ یہاں آسان ہو جائے. پر کا کام ہوتا ہے پرواز کرنا, پر مارو پرواز کرو. اچھا پر مارتا ہے تو پرواز کیسے ہوتی ہے. اب یہ کوئی ایرو ڈائنمک کا بیٹھا ہوگا آدمی تو وہ بتائے گا, لیکن تھوڑا بہت جو فزکس ہم نے پڑھی ہے وہ یہ کہ جب پرندہ پر مارتا ہے اس دباؤ کے نتیجے میں اس کا ویٹ اوپر آئے گا. سوال یہ, زمین سے باہر نکل پرندہ پر مار سکتا ہے. مثلاً اسپیس میں کوئی پرندہ پر مارے گا. مثلاً آپ نے کہا بھائی ایک فرشتہ ہے زمین سے اڑتا ہے اپنے پروں کے ذریعے سے آسمان پہ پہنچ جاتا ہے. اصلاً زمین سے باہر جیسے ہی وہ باہر جائے گا, باہر تو اسپیس ہے. اسپیس کا مطلب ہوتا ہے نتھنگ, کوئی پریشر نہیں ہے, کوئی ایئر نہیں ہے. وہاں پرندہ تو کیا پر مارے, کچھ بھی مارتا رہے کچھ نہیں کر سکتا. تو پھر یہ پر کیا ہوئے بھائی, 2-2 پر ہیں, 3-3 پر ہیں, 4-4 پر ہیں. تو فرشتوں کا معاملہ وہ نہیں ہے جو سمجھ میں آ رہا ہے. یہ بات تو طے ہو گئی. جیسے عرش کے ساتھ تھا جو ہم سمجھ رہے تھے وہ نہیں نکلا, جیسے کرسی کے ساتھ تھا جو ہم سمجھ رہے تھے وہ نہیں نکلا, فرشتوں کے معاملے میں بھی سمجھ میں آ گیا کہ جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ نہیں ہے. نہ یہ باڈی ہے, نہ یہ پر وہ پر ہیں جو ہم پر کہتے ہیں, بلکہ یہ سب کچھ اور ہے. اس کا مطلب ہے معاملہ تشبیہ کا ہے. اب تشبیہ کس چیز میں ہے اس کو بھی آپ کی خدمت میں تھوڑا سا عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اصل پر کی اگر تشبیہ دیں تو پر کے لیے کس چیز سے تشبیہ ہوگی. مثلا خدا نے کہا کرسی, تو ہم نے کہا کرسی کا مطلب ہو گیا مثلا طاقت. عرش ہم نے کہا اقتدار, مثال کے طور پر ید ہاتھ ہم نے کہا مراد طاقت ہے کہ اللہ کی قدرت ان کے ہاتھ. صحیح, یہ سب تو ہو گیا. پر کی تشبیہ کس لیے ہے پھر؟ شاید وسائل سے مراد ہے. پر ایک وسیلہ ہوتا ہے جس سے پرندہ اپنے فاصلے کو طے کرتا ہے. شاید خدا فرمانا چاہتا ہے بعض فرشتوں کو ہم نے 2 صلاحیتیں دی ہیں, بعض فرشتوں کو 3 صلاحیتیں دی ہیں, بعض فرشتوں کو 4 صلاحیتیں دی ہیں. یا تو مطلب یہ ہے, یا پر سے مطلب معاون بھی ہوتا ہے, ہیلپ کرنے والا. مثلا عربی اور فارسی میں ایک جملہ استعمال ہوتا ہے محاورے کا کہ اس کے بالوں پر کون ہیں, یعنی اس کے مدد کرنے والے کون ہیں. شاید مراد یہ ہے کہ خدا نے کچھ فرشتے خلق کیے ہیں جن کے ساتھ معاون فرشتے بھی ہیں کہ دو دو معاون، تین تین معاون، چار چار معاون. اتنی بات یقینی ہے کہ پر کا مطلب جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ پر ہرگز نہیں ہے، اس کا مطلب وہ پر نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ جو مطلب ابھی تک سمجھ میں آتا ہے یا پروں کا مطلب صلاحیتوں پر ہے کہ ان فرشتوں کے اندر صلاحیتیں ہیں، دو دو، تین تین، چار چار، اور خدا فرماتا ہے جس کو اضافہ کرنا چاہوں تو اضافہ کر سکتا ہوں، یعنی کچھ فرشتوں کے پاس بہت ساری صلاحیتیں ہیں. یہ تو ایک بات ہو گئی. دوسرا معاملہ ہے کہ فرشتوں میں باڈی کا تصور یہ ہمیں سمجھانے کے لیے دیا گیا ہے. فرشتوں میں جسم کا تصور کہ پاؤں ان کے زمین میں ہیں اور سر ساتویں آسمان پہ کھینچا ہوا ہے، یہ اس کا مطلب ہے ہمیں سمجھانے کے لیے دیا ہوا ہے. یعنی یہ فرشتہ وہ ہے جس کی دسترسی میں زمین سے لے کر آسمان تک سب کچھ ہے. ورنہ تصور کیجئے، اگر ایک فرشتہ زمین سے آسمان تک ہے تو اسے پر کی ضرورت کیا ہے؟ وہ زمین سے آسمان تک تو وہ خود ہے، تو پر مارے گا تو جائے گا کہاں؟ زمین میں وہ گھسا ہوا ہے، ساتویں آسمان پہ سر نکالے بیٹھا ہے، تو اب وہ پر مار کے جائے گا کہاں پر؟ اس کا مطلب ہے یہ سب تصور صرف تشبیہات ہیں، صرف تشبیہات، تشبیہات سے بڑھ کر کچھ نہیں. ان تمام کے پیچھے حقیقت کچھ اور ہے. اب میں مثال کے طور پر صرف مثال کی خاطر آپ کو ایک چیز عرض کرتا چلوں، وقت بہت ہو گیا فرشتوں کے اوپر. آج سارے فرشتے خوش ہو گئے ہوں گے کہ کسی نے ہمارا تذکرہ اتنی تفصیل سے نہیں کیا ہے جتنا اس بندے نے کر دیا. بہرحال میں، ہمارے ایک استاد ہوا کرتے تھے، تو وہ کہا کرتے تھے اپنے درس اخلاق میں، فرمایا ایک دفعہ، کہنے کہ میں جہاں تمام آئمہ کو سلام کرتا ہوں، سب کو سلام کرتا ہوں زیارتوں میں، میں ملک الموت کو ہر روز ایک دو دفعہ سلام کرتا ہوں، چونکہ مرنے پہ میرا واسطہ اس سے پڑھنا ہے، پہلے سے تھوڑی سی جان پہچان بنا لوں تاکہ مرتے وقت تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھے گا میرے ساتھ. تو فرشتوں سے جان پہچان بنانا بہت ضروری ہے. رسک ڈیلیور کرنے والا فرشتہ ہے، بارش برسانے والا فرشتہ ہے، جان نکالنے والا فرشتہ ہے، نعوذ باللہ جہنم میں دھکیلنے والا بھی وہی ہے، جنت میں لے جانے والا بھی وہی ہے. تو فرشتوں سے تعلقات اچھے ہونا بہت ضروری قرار پاتے ہیں. تو اب جناب علی، فرشتوں کے بعد میں مثال کیا ہے؟ زمین کے اندر ایک جاذبہ ہے، اٹریکشن. اس اٹریکشن کی وجہ سے زمین پر میں اور آپ چل پھر رہے ہیں، زمین کے ارد گرد ایک ہوا موجود ہے اٹریکشن کی وجہ سے. اصل یہ اٹریکشن ہے جس کی وجہ سے زمین گھوم رہی ہے. اگر یہ نہ ہو تو زمین کے گھومنے کا کوئی چانس نہیں ہے. کیا یہ فرشتہ ہے؟ غور فرمائیے گا، شاید یہ اللہ کا ایک فرشتہ ہو. یہ جو خدا نے کائنات خلق کی ہے، یہ قوانین کے تحت خلق کی، یہ قوانین پروردگار. مثلا وہ کہتا ہے ہم عذاب بھیجتے ہیں، ہم نے ایک فرشتے کو پتھر برسا دے. اصلا پتھر کیوں برسے گا؟ کسی نہ کسی قانون کے تحت تو برسے گا. بارش برسا دے، فرشتہ بارش برسا دیتا ہے. اصلا بارش برسانے کا ایک قانون ہے، کہیں یہ قوانین تو فرشتے نہیں ہیں. ایک پاسبلٹی ہے جو ذہن میں آتی ہے کہ یہ تمام چیزیں کسی نہ کسی قانون حکمت کے تحت چل رہی ہیں. کہیں یہ قوانین اور حکمتیں ظاہر سب کی سب اللہ کی تابع ہیں. اچھا فرشتوں کی تعریف کیا ہے؟ یہ بس اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی. یہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، اللہ کی اطاعت میں مشغول رہتے ہیں. مجھے یوں لگتا ہے کہ فرشتہ جو ہم نے سوچا ہے وہ ہرگز نہیں ہے. اس طرح کی چیزیں شاید کچھ فرشتے ہیں. اور البتہ ایک بات بس مشکل ہے، ہمارے نزدیک جاذبہ جسم نہیں بن سکتا، اور خدا کہتا ہے فرشتے جسم بن کے سامنے آتے ہیں. فتمثل لها بشرا سویا، فرشتے بعض اوقات جسم بن کے سامنے آ جاتے ہیں، اور ان فرشتوں کو خدا نے متعلق مختلف ذمہ داریاں دیتا ہے، ان ذمہ داریوں کو انجام دیتے ہیں. مجموعی طور پر اگر ایک جملے میں خلاصہ کرنا چاہیں، فرشتے اللہ کے اطاعت گزار مخلوقات ہیں جن کا اللہ کی مصلحتوں پر عمل کروانا ہے. کبھی جسم بن کے آتے ہیں، کبھی جسم بنے بغیر، کبھی خاموشی سے کام انجام دیتے ہیں، کبھی ہمارے سامنے ظاہر ہو جاتے ہیں. یہ فرشتوں کے بارے میں کچھ سمجھ میں آنے والی چیز ہے. البتہ یہ بات یقینی ہے کہ فرشتے ہر جگہ موجود ہیں، ہر جگہ موجود ہیں. فرمایا اتنے فرشتے آسمان میں کہ جگہ نہیں ہے کوئی، جبکہ اس آسمان میں ہمارے دانش میں اسپیس ہے. وہاں پر کیا ہے یہ ان روایات کے اندر ذکر ہو گیا. अब इन फरिश्तों का काम क्या है? अच्छा, हम लोगों को पहचानते हैं फरिश्ते? फरमाया हाँ, बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं फरिश्ते, तुम्हारी सब चीज़ों को जानते हैं। और खुदा तआला फरमाता है उन फरिश्तों को हमने जिम्मेदारियाँ दी हैं। मिसाल के तौर पर फरिश्तों की जिम्मेदारी किरामन कातिमीन, दो फरिश्ते तुम्हारी हर चीज़ नोट कर रहे हैं। ये भी कवानीन के तहत हो सकता है। अब इसमें तफसील में चला गया तो 10 से ऊपर चला जाएगा, 10 से ऊपर हमें नहीं जाना है, पहले ख़त्म करना है। करामन कातिबीन है दो फरिश्ते जो हमारे और आपके नामे अमाल को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। दुआए कुमैल के अंदर भी जिक्र हुआ, फरमाया ये फरिश्ते वो हैं जिनको अल्लाह ने कहा कि इसके नामे अमाल को रिकॉर्ड कर लो, अच्छा अमल अंजाम दे वो भी लिख लो, बुरा अमल अंजाम दे ये भी लिख लो। अच्छा, अब ये दोनों मामूर हो गए, मेरे बुरे अमल को भी लिखते हैं। अब खुदा के नज़दीक मोमिन की इज्जत कितनी है? अगर कोई अल्लाह की इताअत करे, अल्लाह के नज़दीक उसकी इज्जत कितनी है, उसका मकाम कितना है? फरमाता है मैं, मेरा मोमिन बंदा अगर गुनाह करता है, मैं खुद फरिश्तों को बिठाया था कि लिखे, उसी से छुपा देता हूँ, उसी से छुपा देता हूँ। क्यों? कहता है मेरा मोमिन बंदा है, शायद तोबा कर ले। अगर तोबा कर लेगा तो किरामन कातिबीन को भी पता नहीं चलने दूंगा कि इसने गलत काम किया। इतना रहीम है, इतनी मेरी इज्जत का ख्याल करता है। इंसानों से तो उसने छुपा ही लिया, सातरुल उयूब है, मेरे उयूब को इंसानों से तो छुपा लिया। कहता है मैं तो फरिश्तों से भी छुपा देता हूँ, मैं तो तुम्हारा इतना ख्याल करता हूँ। फिर कयामत के दिन क्या होगा परवरदिगार? फरमाता कयामत के दिन अजाब में से एक अजाब ये होगा, सबको बता दूंगा किसने क्या गुनाह अंजाम दिया। उस वक्त कुछ बंदों की हिफाजत करूंगा, उस वक्त कुछ बंदों की हिफाजत करूंगा, उनके गुनाह किसी को पता नहीं चलने दूंगा, उनको एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पहुंचा दूंगा। मैदान महशर से ऐसे निकलकर चले जाएंगे कि लोग हैरानगी से देखने लगेंगे, खुदा ये तेरे कौन से बंदे थे, ये कौन से बंदे हैं? फरमाया ये वो बंदे हैं जिन्होंने मेरी राह में मुसीबतें उठाई, मेरी राह में जान दी, मैंने इनसे खून मांगा, इन्होंने खून मांगने में देने में कोई कमी नहीं थी। अब परवरदिगार आलम ने इसीलिए अंबिया को भेजा, इसीलिए आइम्मा को भेजा कि इंसानों को ये सिखा दें कि अगर खुदावन्नमताल की राह में खून बहाना पड़ जाए, जान देनी पड़ जाए, ये अमल कैसे अंजाम पाएगा। क्यों इतना जिक्र किया परवरदिगार आलम ने? सैयद शहदा के जिक्र को कितना बुलंद किया। आज दुनिया का कोना कोना चप्पा चप्पा सैयद शहदा का नाम जानता है, सैयद शहदा का नाम लेता है। अच्छा, इस इराक के वाक़े के अंदर जहाँ बहुत सारी मुसीबतें आई हैं, वहाँ एक काम बहुत अच्छा हुआ है। अब दुनिया का हर जानने वाला आदमी हुसैन का नाम जानता है, हुसैन कौन है। दुनिया का हर जानने वाला आदमी अली इब्न अबी तालिब को पहचानता है। और दुनिया का हर आदमी जानता है कि कुछ कौमें ऐसी हैं जो इनके नाम पर कट मरने को तैयार हैं, मर जाएंगे इनके नाम पर। अब कुछ हकीकतें रह गई हैं, नहीं मालूम शायद एंड से पहले ये सब भी सबको पता चल जाएगा। कुछ को पता चलना चाहिए कि एक हकीकत फातिमा जहरा नाम करके एक अजीब हकीकत है, ये भी पता चलना चाहिए। ये भी दुनिया को पता चलना चाहिए कि आखिरी रसूल की बेटी है और उसकी कब्र हमें नहीं मालूम कहाँ पर है, ये दुनिया को पता चलना चाहिए। आइम्मा अथहार कहते थे अपने साथियों से, शियों से, कहते थे अगर किसी को तुम्हें हकीकत से आशना करना है तो उससे पूछो कि रसूल अल्लाह की साहिबजादी कहाँ दफन है, बताओ कब्र क्यों नहीं मालूम, तुम्हें क्यों नहीं पता कि रसूल अल्लाह की साहिबजादी कहाँ पर है। कहते थे इनसे पूछो कि क्या जवानी में मौत होना गैर मामूली मसला नहीं, क्यों बीवी की वफात इतनी जल्दी वाकई हो गई, रसूल अल्लाह की वफात पर कोई बीमारी नहीं थी, उसके बाद इतनी कम उम्र के अंदर क्यों वफात पा गई। फरमाते थे पूछो इन लोगों से, इस सवाल को पूछा करो बार बार और बीवी की मुसीबत को लोगों के सामने बयान करो। ये वो मुसीबत थी जिसमें तमाम आयमदार अलैहिस्सलाम गिरिया फरमाते थे। सैयद शहदा के लिए जब वो वक्त आया कि मैदान करबला के लिए रवाना होने लगे, एक एक के रोजे पर गए, रसूल अल्लाह के रोजे पर गए, वहां पर जाकर सो लिए, ख्वाब में रसूल अल्लाह को देखा, وہ تمام مصائب علیحدہ. اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کے روضہ مقدس پر گئے, اپنے بھائی سے شکوا کیا کہ اے بھیا امت نے مجھے اس طرح تنگ کیا, آپ کو اس طریقے سے شہید کر دیا, اب یہ میری جان کدھر پہ ہے. اس کے بعد بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے روضے پر تشریف لے گئے, مادر گرامی کو الوداع کہا. لیکن بس مجھے یہ بتائیے, اگر خدا کہتا ہے شہداء زندہ ہیں, بی بی فاطمہ زہرا اپنے بچے سے الوداع کیسے کر لیں؟ وہ آسمانوں میں اپنے اپنے والد کے حضور فرماتی ہوں گی, اے میرے بابا میرے بچے پہ کیا ظلم ہونے والا ہے. شب عاشور وقت آیا, سید الشہداء ایک بیا بہن میں تشریف فرما تھے, ایک صحابی ساتھ تھا. ایک موقع پر کہتا ہے, اے مولا اس بیا بہن میں کسی خاتون کے رونے کی آواز آ رہی ہے. مولا اس بیا بہن میں جہاں کوئی انسان موجود نہیں ہے کسی خاتون کے رونے کی آواز آتی ہے. اور راوی کہتا ہے امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, بس جملہ فرمایا, اے شخص کیا میری ماں کو نہیں پہچانا؟ ارے میری ماں بے تاب ہے, میرے اوپر کریا کر رہی ہے, اس غم میں رو رہی ہے. کہاں کہاں تک بی بی تشریف لے گئیں, بس آخری جملہ فرماتے ہیں, وہ جلوس جو اوسرا کا جلوس کوفہ سے گزرتا تھا, شام سے گزرتا تھا, بی بی ان دباؤ کے ہمراہ ماتم زدہ تشریف لے جاتی رہی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اے پاک پروردگار بحق محمد و آل محمد اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دین اسلام کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے ہمارے قلوب کو منور فرما. اے پاک پروردگار دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار ہمیں اور ہمارے مرحومین کو اہل بیت کے ہمراہ محشور فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ اس ماہ مبارک کا. اے پاک پروردگار اس شب اول ماہ رمضان میں جو تیرے مخلص بندے تیری عبادتیں انجام دے رہے ہیں, پاک پروردگار تجھے واسطہ ان کی گریوں کا, تجھے واسطہ ان کے راز و نیاز کا. اے پاک پروردگار ان پاکیزہ آنسوؤں کا واسطہ جو آج کی رات تیری عبادت میں بہائے جائیں گے. اے پاک پروردگار تجھے پروردگار واسطہ اس شب کی برکتوں کا. اے پاک پروردگار ہمیں اور ہمارے مرحومین کو قیامت کے دن اہل بیت کے ہمراہ محشور فرما. اے پاک پروردگار ہمارے اور ہمارے مرحومین کے تمام گناہوں کی مغفرت فرما. اے پاک پروردگار تو کم کو قبول کرنے والا ہے اور زیادہ کو بخش دینے والا ہے. پاک پروردگار اے پاک پروردگار تو ہمارے کم اعمال کو قبول فرما, ہمارے زیادہ گناہوں کی مغفرت فرما. اے پاک پروردگار ماہ مبارک رمضان میں ہمیں اعمال انجام دیتے رہنے کی توفیق عنایت فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس ماہ مبارک میں ہماری عبادتوں میں لذتوں میں اضافہ فرما. اے پاک پروردگار قرآن کریم کی تلاوت کو نظر اور فکر اور اعتبار قرار فرما. اے پاک پروردگار سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے آبان و انصار میں شامل فرما. ایک سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص آپ اپنے تمام مرحومین کے لیے, اور بالاخص یہ مرحومین جن کے اسامی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, مرحوم حسین راشد فاضل, مرحوم راشد بھائی فاضل, مرحومہ سکینہ بھائی دالا, مرحومہ فاطمہ بھائی حسین راشد, مرحومہ رقیہ حسین راشد, مرحوم غلام علی راشد اور ان کے تمام رشتہ دار, مرحوم قاسم علی محمد علی دینہ, مرحومہ فاطمہ بھائی جمعہ لڈک زوجہ قاسم علی دینہ, ان تمام مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص سے پہلے دعائے صحت کے لیے درخواست ہوئی ہے. حبیب حسین, منیر ظفر رضا اور ایک بچی زارہ کے لیے, پروردگار تجھے واسطہ بیمار کربلا کا, ان تمام کو اور تمام بیمار مومنین و مومنات کو شفا عاجل کامل عنایت فرما. سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اياک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو الله احد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم, قل هو الله احد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم, قل هو الله احد, الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. درود بجن محمد وآل محمد.
السلام عليك يا رسول الله يا نبي الله. السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. السلام عليك يا بقية المؤمنين يا مولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرض.